بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 5 نومبر سن 1902 بوقت خیر۔ حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لیے تشریف لائے، آتے ہی قاضی میر حسین صاحب مدرس عربی مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے والد ماجد مسمع غلام شاہ صاحب تاجر اسفان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت اقدس کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور نظر پیش کی۔ حضرت اقدس ان کے حالات دریافت فرماتے رہے، معلوم ہوا کہ آپ کی 80 سال سے زیادہ عمر ہے۔ انہوں نے درخواست کی کہ میرے خاتمہ بالخیر کی دعا کی جاوے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، بس یہی بڑی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ کسی نے نوح علیہ السلام سے دریافت کیا تھا کہ آپ تو قریب 1000 سال کے دنیا میں رہ کے آئے ہیں، بتلائیے کیا کچھ دیکھا۔ نوح نے جواب دیا کہ یہ حال معلوم ہوا ہے کہ جیسے ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے چلے گئے، تو عمر کا کیا ہے؟ لمبی ہوئی تو کیا، تھوڑی ہوئی تو کیا، خاتمہ بالخیر چاہیے۔ پھر ایک بڑھ کے درخت کی طرف اشارہ کر کے حضرت اقدس نے فرمایا، ہم سے تو یہ درخت ہی اچھا ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے تلے ہم کھیلا کرتے تھے، یہ اسی طرح ہے اور ہم بڈھے ہو گئے ہیں، یہ سال بہ سال پھل بھی دیتا ہے۔ محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے عرض کیا کہ حضور، موضع ملک کے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ مرزا صاحب تمہاری آنکھیں کیوں نہیں اچھی کر دیتے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، جواب دینا تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا تھا، جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے، عبس و تولا ان جاء العمى، سورہ عبس آیت 2-3، وہ کیوں نہ اچھا ہوا، حالانکہ آپ تو افضل الرسل تھے، اور بھی اندھے تھے۔ ایک دفعہ سب نے کہا کہ یا حضرت، ہمیں جماعت میں شامل ہونے کی بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ نے حکم دیا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچی ہے وہاں تک لوگوں کو ضرور آنا چاہیے۔ کہ فرمایا، شریر آدمیوں کا کام ہے کہ آنکھ کان ٹانگ وغیرہ کاٹ کر پھر کلام کو ایک مسخ شدہ صورت میں پیش کرتے ہیں، یہ مباحثہ بھی ہمارے لیے ایک فتح حدیبیہ کی صلح کی طرح کسی فتح کی بنیاد ہی نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا، ہماری جماعت جان و مال سے قربان ہے، اگر ہمیں 1 لاکھ کی ضرورت ہو تو وہ مہیا کر سکتے ہیں۔ اول بار عوام الناس نے علمی باتوں کا نہ سمجھا، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نشانوں سے سمجھاتا ہے۔ زمانے کے مولویوں کی حالت پر فرمایا، ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین کے استحصال کے پادریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اعتراضوں پر ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر وہ ٹیکس لگاتے ہیں جو اول انبیاء کو معاف کرتے ہیں، ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوتی رہیں، ہاں وہی میں غلطی نہیں ہوتی، پھر اگر اجتہاد کو بھی غلطی سے مبرہ خیال کرتے ہیں تو وہ اجتہاد کیوں نام رکھتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کھجوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں، پھر جب نتیجہ وہ نہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ انتم عالم و امور دنیاکم، تو کیا اس سے آپ کے نبوت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ اول ان سے پوچھا جاوے کہ وہ کہاں تک اجتہاد میں معصومیت روا رکھتے ہیں۔ زور کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو عربی زبان کی فساد و بلاغت کا ذکر ہوتا رہا۔ ماسل یہ تھا کہ عربی زبان کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بعض وقت ایک لفظ کے معنی ایک سطر میں جا کر پورے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ عصر کے وقت حضرت اقدس نے تشریف لا کر خبر سنائی کہ گوجرانوالے سے ایک کارڈ آیا ہے جس میں خبر ہے کہ ٹیکے کا عمل گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے۔ اس خبر کی تصدیق یہاں بھی ہوئی ہے، لالا شرمپت میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ گرداسپور میں بھی ٹیکے کے جلسے بند ہو گئے ہیں اور دوائی ٹیکہ تمام واپس منگوائی گئی ہے۔ بعد نماز مغرب مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے ایک پنجابی نظم سنانے کی درخواست کی جس میں انہوں نے الفاظ بیت اور شرائط بیت کو منظوم کیا ہوا تھا۔ جب وہ سنا چکے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پنجابی نظموں کا ایک مجموعہ تیار کر کے چھاپا جاوے اور یہ گاؤں بہ گاؤں لوگوں کو سناتے پھریں تاکہ خلق خدا کو ہدایت ہو، تو یہ بہت مفید ہو۔ پھر کشتنو پر اخباروں کے ریمارک کی نسبت فرمایا کہ اول اخباروں نے کیسی مخالفت کی کہ گویا ہم نے گورنمنٹ کے راہ میں پتھر ڈال دیے ہیں، لیکن سول ملٹری گزٹ کی تعریف کی کہ اس نے کوئی چندہ مخالفت ہماری اس عمر میں نہیں کی اور نہ بے ادبی کا طریقہ اختیار کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ گورنمنٹ کے بڑے مزاج دان ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لیے رعایا مثل بچوں کے ہے، ایک ماں کی طرح حد انسانیت خبرگیری ضروری ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ٹیکے سے کوئی مفید تجربہ حاصل نہیں ہوا تو پھر تعاون کا کوئی علاج نہیں، آخر نظر آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ خدا نے قوموں کو سزا دینے کے لیے اسے رکھا ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو چوہوں کا بھی ذکر ہے۔ خدا کے عجیب قدرتوں کے دن ہیں جو قسمت والے ہوں گے وہ خدا پر ایمان لائیں گے. پھر عبداللہ عرب صاحب اپنی تصنیف رد شیعہ میں سناتے رہے. ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا, صحابہ کرام کو جو برابر بھی دنیا کی خواہش نہ تھی, ان کا مدعا یہ تھا کہ خون بہا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بن جائیں. پھر ایک مقام پر فرمایا, سر الشہادتین کتاب میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ جب مسلم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین, الاعراف آیت 90. اور اسی وقت ان کا سر کاٹا گیا. یہ بات مجھ کو بڑی بے مال معلوم ہوئی. پھر عبداللہ عارف صاحب اپنے تقیہ کے حالات سناتے رہے. پھر انہوں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اس غم سے ان کو نجات دی. حضرت عادت نے فرمایا, خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, جب تک انسان کی آنکھ نہ کھلے انسان کیا کر سکتا ہے. 6 نومبر 1902, بعد نماز مغرب حضرت اقدس علیہ السلام شانشین پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا, آج میں نے کام میں بہت توجہ کی, سر میں درد تھا, ریزش بھی ہے اور گلا بھی پکا ہوا ہے جیسے کسی نے چیرا ہوا ہے, اور مریض بھی بہت ہے. اگرچہ حکیم نور الدین صاحب کو علاج کے لیے مقرر کیا ہوا ہے, مگر بعض اپنے اعتقاد کے خیال سے مجھ سے ہی علاج کراتے ہیں. پھر دنیا کی بے ثباتی پر فرمایا, چند روزہ زندگی ہے, اس کا نظارہ کیا ہے, کون ہے جو اپنے خیش و قارب کی موت کا نظارہ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے ثبات کر رکھا ہے, جو آیا ہے اس کے اوپر جانا سوار ہے. 1000 2000 برس کی عمر ہوتی تب بھی کیا ہوتا, مگر انسان کی عمر تو چیل اور گد جتنی بھی نہیں ہے. اگر یہ مضمون دل کے اندر چلا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے, جیسا کہ ابراہیم آدم اور شاہ شجاع وغیرہ پر ایسا اثر ہوا کہ اپنے اپنے تختوں سے نیچے اتر پڑے. 7 نومبر 1902, بعد نماز فجر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بٹالہ جانے کے لیے تیار ہوئے. ہر ایک شخص حضور کے ہمراہ جانے کے لیے بے قرار تھا. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ آج ہی واپس آ جانا ہے, اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ ساتھ جاویں. حضور نے ایک اور طالب علم کو جو پاپیادہ ہمراہ تھا فرمایا, تم کو تو یوں ہی تکلیف ہوئی, تھوڑی دیر شاید ٹھہرنا ہوگا سفر کی کوفت میں, تم خامخواہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے. سفر بٹالہ کے دوران حضرت اقدس علیہ السلام شیخ عبد الرحمان صاحب قادیانی سے ان کے والد صاحب کے حالات دریافت فرماتے رہے اور نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو, ہر طرح اور حت الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے, اور ان کو پہلے سے 1000 چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو. اخلاقی نمونہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے برابری نہیں کر سکتے. سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق پر شخص ہوتا ہے, شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے. اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا, دنیاوی امور جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرما برداری کرنی چاہیے, دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ. سفر بٹالہ کے دوران راستے میں مولوی قطب الدین صاحب سے ملاقات ہوئی جو شاہپور کی طرف ایک مریض کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے, مگر وہ مریض ان کے پہنچنے پر فوت ہو گیا. یہ سن کر حضرت اقدس نے فرمایا, انسان کا کیا ہے, زندگی کا بھروسہ نہیں, جہاں تک ہو سکے آنے والے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہونا چاہیے. ساری بیماریوں کا علاج ہے, مگر یہ موت ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں. بٹالہ پہنچ کر اس باغ میں جو کچہری کے سامنے ہے ڈیرہ کیا اور حوائج ضروریہ کے بعد کاغذ طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ راہ میں چند شعر کہے ہیں ان کو لکھ لوں. چنانچہ مفتی صاحب نے اپنی نوٹ بک پیش کی اور حضور لکھنے لگے. کھانا ساتھ ہی تھا, حکم دیا کہ پہلے کھانا کھا لیا جائے. منشی محمد یوسف صاحب اپیل نویس مردان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ایک دینی جہاد کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا, آپ دلگیر نہ ہوں, آپ ایک دینی جہاد میں مصروف ہیں, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ایسا پھیلا دے گا کہ یہ سب غالب ہوں گے اور آج کل کے موجودہ ابتلاء سب دور ہو جائیں گے. خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ ہر ایک کام بتدریج ہو. کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں رہتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا نشان. میں نے ایڈیٹر الحکم کو حکم دیا ہے کہ وہ سارا مباحثہ الحکم میں چھاپ دیں, جو زائد کاپیاں آپ کو مطلوب ہوں ان سے لے لیں, زائد اخراجات آپ کو برداشت نہ کرنے پڑیں گے اور ثواب بھی ہو گیا. اور فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس سلسلے کو پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلائے. کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس کو جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے. یہ خدا کا فعل ہے اور عجیب, یہ خدا کا نشان اور اعجاز ہے. فرمایا یہ صحیح نہیں ہے کہ صحابہ حضرت مسیح کی اس شان کے قائل تھے جو خدائی کے نواقے مسلمانوں نے ان کی بنا رکھی ہے. اگر وہ مسیح کو اسی شان سے مانتے کہ وہ حقیقی مردے زندہ کرتے تھے اور حی و قیوم تھے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کے سوات کو یقین کرتے تو وہ اخلاص اور وفاداری ان میں پیدا نہ ہوتی. پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان کا تبریہ کیا اور ان الزاموں سے پاک کیا جو ان پر ناپاک یہودی لگاتے تھے. جو یہودی مسلمان ہوتا تھا کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو اسے پہلے اقرار کرنا پڑتا. اخبار البدر میں مزید لکھا ہے ان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے ہر طرح کے الزامات سے ان کو بری کیا جو کہ یہودی لوگ ان پر کرتے تھے. ورنہ وہ تو بےچارے جس دن پیدا ہوئے اسی دن لوگوں کی لعنت کے مارود ہوئے. کیا یہودیوں نے ان کے ساتھ تھوڑی کی ہے, ابتدا بھی ان کی لعنت سے ہے اور انتہا بھی لعنت سے ہے. دراصل تو ان کو مصدق کوئی نظر نہیں آتا. یہود تو لعنت کرتے ہی تھے, جو حواری بھی تھے وہ بھی لعنت کرتے تھے. ایک نے ان میں سے تین بار لعنت کی پھر چھوڑ کر چلے گئے. صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے مصدق بنے کہ ہر ایک عیب سے ان کی بریت کی. بلا اس سے بڑھ کر کیا احسان ہو سکتا ہے کہ بجائے لعنت کے رحمت کا خطاب ان کو دلایا. اب کروڑوں مسلمان رحمت اللہ کا لفظ ان کے لیے بولتے ہیں. بٹارا آنے کا تذکرہ ہوا تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہمارا یہاں آنا تو کوئی اور ہی حکمت رکھتا ہے, ورنہ یہ شہادت کیا اور شہادت بھی لا علمی کی. فرمایا ہمارا اس جگہ آنا بھی حکمت الہی پر مبنی ہے, ورنہ یہ شہادت ایک ایسا معاملہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس سوائے لا علمی کی اور کچھ نہیں ہے. مزید فرمایا دو بزرگ ابو القاسم اور ابو سعید نام تھے, اتفاق سے دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. ان کے ایک مرید نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے. اتفاق سے دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور وہ سوال یہ پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے تھے اس کی وجہ کیا تھی. ابو القاسم نے کہا کہ بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کمالات مخفی تھے, ان کا بروز اور ظہور وہاں آنے سے ہوا. ابو سعید نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہاں آئے تھے کہ بعض ناقص ابھی موجود تھے, ان کی تکمیل کے لیے آئے. بعض لوگ مدینے میں ناقص تھے اور معرفت کے پیاسے تھے, ان کو کامل کرنے اور ان کے دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. گویا دونوں نے اپنے اپنے رنگ پر اپنی انکساری کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کی تکریم کی. اسی طرح ہمارے یہاں آنے کے غرض تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں نبی بس صاحب سے ملاقات ہو گئی, کچھ تبلیغ ہو جائے گی, بہت لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. شہادت کے تذکرے پر فرمایا کہ شہادت کا چھپانا گناہ ہے, اور جب سرکار بلائے تو ضرور حاضر ہونا چاہیے. شہادت سے جب کسی کی بلائی ہو اور حق کھل جاوے تو کیوں ادا نہ کرے. ہر جگہ جو انسان قدم رکھتا ہے اس میں خدا کی حکمت ہوتی ہے. زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر تحریک اور مقدر نہ ہو. فرمایا شہادت تو ایک بہانہ تھا, ورنہ اصل غرض اللہ تعالیٰ کی بعض لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا, سو وہ پہنچ گیا. ایک سائل نے آ کر کچھ مانگا. آپ نے میر صاحب کو حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیں اور جو آ جائیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. ایک مولوی صاحب جو عیسائیوں سے مباحثات کے بہت شائق تھے, انہوں نے حضور کا نیاز حاصل کیا. حضرت اقدس نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اب آپ لوگوں کے وہ پرانے ہتھیار کام نہیں دیتے, وہ کند ہو گئے ہیں اور ان سے اسلام کو الٹا ضرر پہنچتا ہے. 29 لاکھ کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں. پھر فرمایا مباحثات کا اثر بحثیت مجموعی دیکھنا چاہیے, فردن فردن کچھ پتہ نہیں لگا کرتا. منشی نبی و صاحب نے ایک عیسائی کا سوال پیش کیا کہ وہ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد الانبیاء آیت 35 سے مسیح کی الوہیت ثابت کرتے ہیں. عیسائی لوگ اس آیت سے استدلال کر کے ان لوگوں کے سامنے الوہیت مسیح ثابت کرتے ہیں جس کا ان لوگوں سے کچھ جواب بن نہیں آتا. عیسائی اس آیت سے مسیح علیہ السلام کو بشریت سے الگ کر کے ان کو قائل کرتے ہیں کہ جب وہ زندہ آسمان پر ہیں تو بہار آر الوہیت کے رنگ میں ہیں، اگر مسیح علیہ السلام بشر ہوتے تو فوت ہو گئے ہوتے. اس پر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ سوال تو ان کا بڑا معقول ہے، ان مولویوں کو چاہیے کہ اس کا جواب دیں. اب دیکھیے کہ مسلمانوں کے دو چار جلسوں میں یہ سوال پیش ہو اور مولوی اس کے جواب میں سخت رہیں اور قاطع رہیں تو پھر اسلام کی ذریت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. ایسے ایسے سوالوں کے بعد اگر مسلمان مرتد نہ ہوں تو کیا کریں. اس کے علاوہ ان لوگوں کے ایسے عقیدے ہیں کہ اگر ان کا عیسائیوں کو پتہ لگ جائے تو بحث کرنے کو ڈنکے کی چوٹ بلائیں. یہ لوگ تو خطرناک ہیں. ان لوگوں نے اگر مسیح کو خدا نہیں بنایا تو خدا بنانے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی. ان لوگوں کا تو وہی حال ہے جس طرح کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص مرا تو نہیں، ہاں مگر اس کی نبض بھی نہیں چلتی، سانس بھی نہیں لیتا، پیٹ بھی پھول گیا ہے، حرکت بھی نہیں کرتا، اگر ساری علامات مردوں کی ہیں مگر مرا نہیں. یہی ان لوگوں کا حال ہے کہ مسیح کو خدا نہیں کہتے مگر خدائی کی ساری صفات کو ان میں جمع کر دیتے ہیں. ان عیسائیوں کا ہم کیا رد کریں، ہمارے تو یہ اندرونی عیسائی امت پر چھری چلا رہے ہیں. فرمایا بے شک ان لوگوں پر جو مسیح کو زندہ آسمان پر بٹھاتے ہیں یہ سوال بڑا معقول ہے. انسان اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. ان مسلمانوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھا ہے، اور ایسا ہی اس کے معجزات خالق طیور ہونا بہت سے باتیں ہیں جن سے عیسائیوں کو مدد ملی ہے. ہم عیسائیوں کو کیا روئیں، ہمارے گھر میں خود یہ مسلمان اسلام پر چھری چلا رہے ہیں. توحید پسند ہندو لالا کان چند صاحب مختار عدالت بٹالہ نے آپ سے الہام انت منی و نامنکا کی تشریح و تفسیر کے متعلق سوال کیا. حضرت مسیح پاک نے فرمایا، اس کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ تو جو ظاہر ہوا یہ میرے فرض اور کرم کا نتیجہ ہے. جس انسان کو خدا تعالی معمور کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کو اپنی مرضی اور حکم سے معمور کر کے بھیجتا ہے، جیسے حکام کا بھی یہ دستور اور قاعدہ ہے. اب اسلام میں جو خدا تعالی فرماتے ہیں انا منکا، اس کا یہ مطلب اور منشا ہے کہ میری توحید، میرا جلال اور میری عزت کا ظہور تیرے ذریعے سے ہوگا. ایک وقت آتا ہے کہ زمین فسق و فجور اور شر و فساد سے بھر جاتی ہے. لوگ اسباب پرستی میں ایسے فنا اور منوک ہوتے ہیں کہ گویا خدا کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. ایسے وقتوں میں خدا تعالیٰ اپنے اظہار کے واسطے نے جو اوتار کا مسئلہ مانا ہے یہ بھی اسی کا ہم رنگ ہے. گویا خدا تعالیٰ ان کے اندر مجازی طور پر بولتا ہے. اس زمانے میں اسباب پرستی اور دنیا پرستی اس طرح پھیل گئی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان نہیں رہا. دہریت اور الہاد کا زور ہے. جو کچھ حالت اس وقت زمانے کی ہو رہی ہے اس پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ با زبان حال پکار رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں. عملی حالت ایسی کمزور ہو گئی ہے کہ کھلی بے حیائی اور فسق و فجور پڑ گیا ہے. یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کی حیبت اٹھ گئی ہے اور کوئی یقین اس ذات پر نہیں. ورنہ کیا بات ہے کہ انسان کو اگر معلوم ہو جاوے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے تو وہ کبھی اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا. پھر یہ بے حیائی اور فسق و فجور، اتلاف حقوق جو بڑھ گیا ہے، کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا؟ یا یہ کہو کہ خدا گم ہو گیا ہے. اس وقت خدا تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور مجھے مبعوث کیا، اس لیے مجھے کہا انت منی وانا منکا، اور اس کے یہی معنی ہے کہ میرا جلال اور میری توحید و عظمت کا ظہور تیرے ذریعہ ہوگا. چنانچہ وہ نصرتیں اور تائیدیں جو اس نے سلسلے کی ہیں اور جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کی توحید اور عظمت کے اظہار کے ذریعے ہیں. یہ امر کوئی ایسا امر نہیں کہ مشتبہ یا مشکوک ہو، بلکہ تمام مذاہب میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک وقت خدا تعالیٰ کے ظہور کا آتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ خدا اس وقت گم ہوا سمجھا جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ہستی اور توحید اور صفات پر ایمان نہیں رہتا اور عملی رنگ میں دنیا دہریہ ہو جاتی ہے. اس وقت جس شخص کو خدا تعالیٰ اپنی تجلیات کا مظہر قرار دیتا ہے وہ اس کی ہستی، توحید اور جلال کے اظہار کا باعث کہتا ہے اور وہ انا منکا کا مصداق ہوتا ہے. اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ذریعے کی کیا ضرورت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے اس عالم اسباب میں ایسا ہی پسند فرمایا ہے. دیکھو پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے، مگر یہ پیاس اور بھوک پانی اور کھانے کے بغیر فروغ نہیں ہو سکتی. اسی طرح جس قدر قوتیں اور طاقتیں اور ان کے تقاضے ہیں وہ اسی طرح پورے ہوتے ہیں. دنیا کی تمدنی زندگی کی اصلاح اور انتظام کے لیے اس نے بادشاہوں اور حکومت کے سلسلے کا نظام رکھا ہے جو شریروں کو سزا دیتے اور مخلوق کے حقوق، ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. خدا خود اتر کر تو نہیں آتا، حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہی عبادت کرتا ہے اور شریروں کی شرارت سے بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح روحانی نظام کے لیے بھی اس کا ایسا ہی قانون ہے، سچی پاکیزگی اور طہارت اور وہ ایمان جس سے معرفت، بصیرت اور یقین پیدا ہو خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کا معمور لے کر آتا ہے اور وہ ذریعہ ٹھہرتا ہے خدا کے جلال اور عظمت کا. اور وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا میں سچی پاکیزگی نہیں رہتی اور خدا تعالیٰ سے دوری اور بعد ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا ہے نہیں، اور جب دنیا کے ہاتھ میں صرف پوست رہ جاتا ہے اور مغز نہیں رہتا، تب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے اپنا ظہور فرماتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں اس نے مجھے بھیجا ہے اس لیے مجھے مخاطب کر کے فرمایا انت منی وانا منکا. بابو کانچن صاحب نے عرض کیا آپ نے اپنے رسالے میں اور معنی کیے ہیں. اس پہ فرمایا ہم نے اور معنی کبھی نہیں کیے، ہم تو ہمیشہ یہی معنی کرتے ہیں. آتم نے بھی یہ سوال ہم سے کیا تھا اور اس کو یہی جواب دیا گیا تھا، انسان کو چاہیے کہ انصاف ہاتھ سے نہ دے، یہ تو حلاوت کی بات ہے، انسان اس سے اپنا ایمان بڑھاتا ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا. آج کل لوگ خدا تعالیٰ سے قائل نہیں رہے بلکہ دیریے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. پنڈت صاحب کے چلے جانے کے بعد ایک شخص نے سورہ بقرہ آیت 29 کی آیت کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم کے معنی پوچھے. فرمایا انسان پر ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر مدارج ستہ سے گزر کر اس پر ایک موت آتی ہے اور پھر اسے ایک احیاء دیا جاتا ہے. یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ ہر حیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے. اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ان پر ایسا گزرا ہے کہ وہ بالکل مردہ تھے، یعنی ہر قسم کی ضلالت اور ظلمت میں مبتلا تھے، پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی عطا ہوئی اور پھر ان کی تکفیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جو نہ فنا فی اللہ کی موت تھی، اس کے بعد ان کو بقا فی اللہ کا درجہ ملا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پائی. ایک حدیث مولوی فتح الدین صاحب نے پیش کی جس کی تعویل کر کے اسے مسیح موت پر چسپاں کیا جاتا تھا. حضور نے فرمایا کیا ضرورت ہے اس بات کی، خدا تعالیٰ نے کھلی کھلی تائیدیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں، کیا مناکم ثلاثہ ہمارے مخالفین کے لیے کافی نہیں؟ ایک بخاری کا منکم، امام کو منکم، مسلم کا منکم، اما کو منکم، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور آیت 56. منشی نعمت علی صاحب نے کھانے کے لیے عرض کیا، فرمایا تکلف کی کیا ضرورت ہے، ہم کھانا کھا چکے ہیں، جب تم لوگوں نے بیعت کر لی تو گیا ہمارے بدن کے جز ہو گئے، پھر الگ کیا رہ گیا، یہ باتیں تو اجنبی کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے جماعت کے اجازی ترقی کے ذکر پر فرمایا کہ ہماری طرف سے کوئی صحیح نہیں کی جاتی، ہمارے وائز نہیں، بہیں ہماں اس قدر ترقی ہو رہی ہے کہ عقل حیران ہے. اور اصل یہ ہے کہ اگر ہماری صحیح اور کوشش سے کچھ ہوتا تو شاید شرک ہوتا، اس لیے خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے کرتا ہے. ممالک مغربی و شمالی میں جہاں ہم کو تین آدمیوں کا بھی علم نہیں، مردم شماری کے روح سے 900 سے زائد آدمی ہیں اور یہ جماعت اب 1,00,000 سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، خود مخالے محرک ہو رہے ہیں. بعض لوگوں کے خطوط آئے ہیں کہ محمد حسین کے رسالوں میں کوئی مضمون دیکھتے تھے تو ان سے معلوم ہوا کہ آپ حق پر ہیں. اور بعض ایسے خطوط بھی آئے ہیں کہ کوئی فقیر ایک کتاب لایا تھا، وہ کتاب چھوڑ گیا اور اس کا پتہ نہیں. غرض اس پر ذکر فرماتے رہے کہ مخالفوں نے ہر طرح مخالفت کی مگر خدا نے ترقی کی. یہ سچائی کی دلیل ہے کہ دنیا ٹوٹ کر زور لگا دے اور حق پھیل جاوے. اب ہمارے مقابل کون سا دقیقہ مخالفت کا چھوڑا گیا مگر آخر ان کو ناکامی ہوئی ہے، یہ خدا کا نشان ہے. اس میں دو چیزوں نے بڑی مدد کی، تعاون نے بیعت کرنے والوں کو بڑھایا اور مردم شماری نے تصدیق کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور اس کی شناخت کا یہ ایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے ہتھیاروں سے اس کے مخالفت پر ٹوٹ پڑے، جان سے، مال سے، آزاد سے، عزت سے، اور اندرونی اور بیرونی لوگ اور اپنے اور پرائے ہوئے سب اس کے مخالفت پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر بھی وہ آگے ہی آگے قدم رکھتا جائے اور کوئی روک اس کی ترقی کو روک نہ سکے. چنانچہ قرآن شریف میں ہے فقیدونی جمیعن ثم لا تنظرونی، سورہ ہود آیت 56. تو اس معیار سے ہمارے سلسلے کو پرکھا جائے تو ایک طالب حق کے واسطے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا. دیکھو نہ ہمارا کوئی وائز ہے نہ لیکچرار، اور دشمن کیا بیرونی اور کیا اندرونی سب اکٹھے ہو کر ہمارے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے، کفر کے فتوے لگائے، قتل کا مقدمہ کیا، غرضے کہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھا نہ رکھا، مگر کیا خدا تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری ترقی خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں۔ بہت لوگوں نے انہی کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری بیعت کی، اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا اور یہ بھی ایک شعبہ شرک ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ ایک آپ پاشی اور تخمریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے، ہم اور ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی تخمریزی اور آپ پاشی سے ہیں، خدا کے لگائے ہوئے پودا کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ حضرت اختص نے مختلف باتوں کے دوران فرمایا، قبول حق کے لیے قوت اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس کی توفیق کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر فرمایا، انبیاء نے کبھی تماشے نہیں دکھائے، البتہ جب ان پر شدائد اور مصائب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تماشا دکھایا کرتا تھا، جیسے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم الانبیاء آیت 70۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہم پر قدر کا مقدمہ بھی ایک نار تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا، انبیاء بھی قینچی کا کام کرتے ہیں، ایک طرف سے قطع کرتے ہیں اور دوسری طرف پیوست کرتے ہیں۔ کسی شخص نے کہا کہ صحابہ کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس پہ فرمایا، یہ جھوٹ ہے، میلے کچیلے ہونا اور بات ہے اور پیوند ہونے اور بات ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے، ورز فوجر المدثر آیت 6، پس پاک صاف رہنا ضروری ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون الواقعہ آیت 80۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، 8 نومبر سن 1902، مونگیر سے محمد رفیق صاحب بی اے اور محمد کریم صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ دونوں نے نماز فجر کے وقت حضرت اقدس سے بیعت کی۔ بیعت کر چکے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہماری کتابوں کو خوب پڑھتے رہو تاکہ واقفیت ہو، اور کشتی نو کی تعلیم پر ہمیشہ عمل کرتے رہا کرو، اور ہمیشہ خط بھیجتے رہو۔ زہر کے وقت حضرت اقدس نے ایک نووارث صاحب سے ملاقات کی اور ان کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والد کے حق میں جو سخت مخالف ہیں دعا کیا کریں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میں دعا کیا کرتا ہوں اور حضور کی خدمت میں بھی دعا کے لیے ہمیشہ لکھا کرتا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، توجہ سے دعا کرو، باپ کی دعا بیٹے کے واسطے اور بیٹے کی باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا بھی اثر ہوگا۔ لاہور سے ایک شخص کا خط آیا کہ اسے خام میں حضرت اقدس کی نسبت بتلایا گیا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اس شخص کی ارادت ایک فقیر کے ساتھ تھی جو کہ دادا گنج بخش کے مقبرے کے پاس رہا کرتا ہے۔ اس شخص نے اس فقیر کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ مرزا صاحب کی اتنے عرصے سے ترقی ہونا ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ پھر ایک اور مست فقیر وہاں تھا، اس نے کہا، بابا ہمیں بھی پوچھ لینے دو۔ دوسرے دن اس نے بتلایا کہ خدا نے کہا کہ مرزا مولا ہے۔ پہلے فقیر نے کہا کہ مولانا کہا ہوگا کہ وہ تیرا اور میرا ہم جیسے سب کا مولا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ آج کل خواب اور رویا بہت ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں کے ذریعہ اطلاع دے۔ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس طرح پھرتے ہیں جیسے آسمان میں ٹڈی ہوتی ہے، وہ دلوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لو مان لو۔ پھر ایک اور شخص کا حال بیان کیا جس نے حضور کے رد میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو رد لکھتا ہے اور اصل میں مرزا صاحب سچے ہیں۔ بعد نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول شاہ نشین پر جلوہ گر ہوئے اور ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا، اصل قیامت کا علم تو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی نہیں، اور وہاں ساعت کا لفظ ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتوں کے حمل کی میعاد 9 ماہ 10 دن ہوتی ہے، جب 9 ماہ پورے ہو جائیں تو اب باقی 10 دنوں میں کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کون سے دن وضع حمل ہوگا۔ گھر کا ہر ایک بچہ، ہر فرد بچہ جننے کی گھڑی کا منتظر رہتا ہے، اسی لیے قیامت کا نام ساتھ رکھا ہے کہ اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں۔ خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اس کی جو علامات ہیں، ممکن ہے کہ ان سے کوئی آدمی قریب قریب اس زمانے کا پتہ بھی دے دے، مگر اس ساتھ کی کسی کو خبر نہیں ہے، جیسے وضع حمل کی ساتھ کی کسی کو خبر نہیں۔ ایک ڈاکٹر سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا کہ 9 ماہ اور 10 دن۔ مگر جو ہی 9 ماہ گزریں پھر فکر رہتی ہے کہ دیکھیں کون سے دن اور کون سی گھڑی ہو. کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 6,000 سال بعد قیامت قریب ہے. اب 6,000 سال تو گزر گئے ہیں, قیامت تو قریب ہوگی, مگر اس گھڑی کی کسی کو خبر نہیں. اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے ایک خط سنایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ کشمیر سے ایک پرانا صحیفہ ایک پادری نے حاصل کیا ہے جو کہ 2,000 سال کا ہے. اس میں مسیح کی آمد اور منجی ہونے کی پیشگوئی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا, بعض وقت پادری لوگ عیسوی مذہب کی عظمت دل نشین کرانے کے واسطے ایسی مصنوعات سے کام لیتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس صحیفے میں تثلیث کا ذکر ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مصنوعی ہے, کیونکہ خود عیسویت کی ابتدا میں تثلیث کا عقیدہ نہ تھا بلکہ بعد میں وضع ہوا. پھر اس عمر پر تذکرہ ہوتا رہا کہ قدیم اور اصل لفظ عیسیٰ ہے یا یسوع. حضور نے فرمایا کہ پرانا نام عیسیٰ ہی ہے, تمام عرب میں عیسیٰ کا لفظ ہے. یسوع کا ذکر پرانے عرب اشعار میں بھی نہیں پایا جاتا کیونکہ عیسیٰ نبی تھے. اس لیے مسئلہ تھا انہوں نے کسی موقع پر عیسیٰ کو بدل کر یسوع بنا لیا ہو. یہ بھی تعجب ہے کہ آج تک کسی اور نبی کا نام نہیں الٹا, صرف انہی کا الٹا اور مذہب انہی کا الٹا. ایسے ہی کسی کا شعر ہے, نہ ہو کیوں کر ہمارا کام الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. اس کے بعد حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ساری اناجیل میں کہیں عیسیٰ کا نام نہیں آیا, یسوع کا آیا ہے. 9 نومبر 1902, حسب معمول نماز مغرب کے بعد حضرت مسیح موعود شاہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے, اور جو مضمون اعجاز احمدی مشمولہ قصائد عربی آج کل زیر تحریر ہے, اس کے متعلق زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسبت دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے بعد حضور نے مولوی عبد الکریم صاحب کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا, آپ بھی دیکھیں گے تو پتہ لگ جائے گا, جس طرح کلمہ کی گواہی دی جاتی ہے اسی طرح اس کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ یہ من جان بلّہ ہے. یہ حالت بھی ہوتی رہی ہے کہ ذرا اونگائی اور ایک شعر الہام ہو گیا. اسی طرح کئی اشعار اس میں الہامی ہیں, وہ یہ جلی بھی ہوتی ہے اور پڑ جاتا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں, گویا یہ میری طرف سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. خدا تعالیٰ کی مدد سے اس قدر یقین ہے کہ یہ کاروبار ایک دن میں ہو سکتا تھا, دیر تو اس لیے لگتی ہے کہ دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. کاپی وغیرہ بھی صحیح کرنا فرض ہے, ہر ایک بعد میں دیکھا گیا ہے کہ سب سامان خدا تعالیٰ نے اول ہی سے کیے ہوئے ہیں. قصیدوں میں واقعات کا نبھانا ایک مشکل امر ہوا کرتا ہے, شاعر ایسا نہیں کر سکتے, ان کو قافیہ ردیف کے لیے بالکل بے جوڑ باتیں اور الفاظ لانے پڑتے ہیں. اس مقام پر عربی کے 2 فقرے مقامات حریری سے پڑھے جن میں ماض تلازم شعر کے لیے بالکل بے تعلق باتیں ذکر کی ہوتی تھیں. اس کے بالمقابل قل ھو اللہ احد اللہ الصمد کو دیکھو. فرمایا قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت کے دعوے پر بعض نادان آریہ اور عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ مقامات حریری وغیرہ بھی فصیح و بلیغ ہیں, مگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ان میں یہ دعویٰ کہاں کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں کہاں پر یہ بتصریح لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تعدی کے مقابلے میں ہیں. اور علاوہ ازیں ان کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرنا بالکل لغو ہے, کیونکہ قرآن شریف میں حقائق و معارف کو بیان کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں صرف لفظوں کا اتباع کیا گیا ہے, واقعات سے کوئی غرض ہی نہیں رکھی گئی. آج کے مبائن میں سے ایک نے کچھ اظہار محبت کے کلمات کہے, اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو بڑے بڑے مولوی تھے ان کے لیے خدا نے دروازے بند کر دیے اور آپ کے لیے کھول دیے. خدا تعالیٰ کا آپ لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے. دعا کی درخواست پر حضور نے فرمایا, میں اپنے دوستوں کے لیے 5 وقتہ نمازوں میں دعا کرتا ہوں اور میں تو سب کو ایک سمجھتا ہوں. اس کے بعد ایک امرتسری دوست نے اپنی پنجابی نظم سنائی جس میں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اور حضرت اقدس کی زیارت کا شوق اور بیعت کی کیفیت اور حضرت اقدس کے فیوز و برکات کا ذکر درد دل اور دلکش پیرایا میں کیا ہوا تھا. حضرت اقدس خود بار بار زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ درد اور رقت سے لکھا ہوا ہے. ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا, ہند میں 2 واقعے ہوئے ہیں, ایک سید احمد صاحب کا اور دوسرا ہمارا. ان کا کام لڑائی کرنا تھا, انہوں نے شروع کر دی, مگر اس کا اتمام ہمارے ہاتھوں مقدر تھا جو کہ اب اس زمانے میں بذریعہ قلم ہو رہا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت جو نامرادی تھی وہ 600 برس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رفع ہوئی. خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ کامیابی اب ہوئی ہے. دجال کے یکچشم ہونے پہ حضور نے فرمایا, میں نے اس کے نسبت یہ بھی سنا یا دیکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں, جیسے کہا کرتے ہیں کہ ایک چشم گل اور دیگر بالکل. اس کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے دو کتابوں پر غور کرنی تھی، ایک تورات دوسرے قرآن مجید. سو قرآن مجید سے متعلق تو آنکھ رہی نہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور تورات پر بھی کچھ دھندلی سی نظر ہے کہ اسے اپنی تائید میں برائے نام رکھتے ہیں. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 10 نومبر سن 1902. فجر کے وقت حضرت اقدس نے مولوی محمد علی صاحب شاعر سیالکوٹی سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو مختلف مقامات دیہات میں تبلیغ کے لیے پھرنا ہوگا، جسے مولوی صاحب نے بطیب خاطر منظور کیا. نماز زور سے پیشتر حضرت اقدس نے مضمون اعجاز احمدی زیر قلم پر فرمایا کہ کلام کا معجزہ آدم علیہ السلام سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 4000 برس ہوئے ہیں، سوائے قرآن مجید کے اور کسی نے نہیں دکھایا اور نہ کسی نے دیکھا، کیونکہ یہ معجزہ ایک ہی کتاب کے متعلق ہے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زور ڈالا جائے کہ لوگ خوب سمجھیں. کیا ان مخالف لوگوں کے پاس قلم نہیں، وقت نہیں یا الفاظ نہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور ایک آفتاب کی طرح نظر آتا ہے. میں اسے بیان نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ ہی نے سب کچھ کروایا، ورنہ ہم تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، الانفال آیت 18. خواجہ کمال الدین صاحب نے نماز مغرب سے پیشتر حضرت اقدس کا نیاز حاصل کیا اور پشاور اور کوہاٹ کا ذکر سنایا کہ وہاں پر اکثر اشتہارات جو کہ زمیمہ شانہین میرٹ میں حضور کے مخالفت میں شائع ہوئے ہیں، اس نظر سے پڑھے جاتے ہیں کہ گویا وہ حضور کے اشتہارات ہیں. اسی مغالطہ سے سرحد کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق یہ خیالات ذہن نشین ہیں کہ نعوذ باللہ جناب نے روزے اپنے خدام کو معاف کر دیے ہیں اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عتق کی ہے اور کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے، میں ان سے افضل ہوں. غرض یہ اشتہار اس وضع اور عنوان سے لکھے ہیں کہ عوام الناس کو دھوکہ لگتا ہے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کا مضمون اور آپ کی تاریخ ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کشتینو وہاں کثرت سے تقسیم کر دی جائے، یہی کافی ہے. خواجہ صاحب نے عرض کیا ایک ذی وجاہت شخص کو میں نے دیکھا ہے تو اس نے اسے پڑھ کر کہا کہ کتاب کشتینو تو عمدہ ہے اگر آخر میں مکان کے چندے کا ذکر نہ ہوتا. میں نے اسے جواب دیا کہ کیا تم سے بھی ایک پیسہ مرزا صاحب نے مانگا ہے یا تم نے دیا ہے؟ اور مرزا صاحب نے تو ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ان سے تعلق ابنیت کا رکھتے ہیں. کیا اگر ایک باپ اپنے بیٹوں سے 2000 اس لیے طلب کرے کہ اسے ایک مکان بنانا ہے تو کیا یہ فعل اس کا قابل اعتراض ہوگا؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا. حضرت اقدس نے فرمایا یہ سب باتیں تو ہیں لیکن اندر ہی اندر ترقی ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ کا فضل ہے. اس طرح کے اشتہارات جو مخالفین کی طرف سے شائع ہوتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی کاروائی میں مضر معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک تپش نہ ہو بارش نہیں ہوتی. ہم سب پر بدر نہیں کرتے، انہی میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم پہلے مخالف تھے، گالیاں دیتے تھے، مگر اب ایک راہ چلتے تھے اشتہار دے کر بیعت کرتے ہیں. اسے پیشتر بھی یہ کاروائیاں چپ چاپ نہیں ہوئیں. مکہ میں کیا ہوتا رہا خدا تعالیٰ تماشا دیکھتا ہے. کیا کفار امن سے رہتے تھے، وہ بھی ہمیشہ ہر وقت لڑائیوں اور فسادوں میں رہتے تھے. ابو جہل کو دیکھو کہ بدر کی جنگ میں ہم مبالہ بھی کر لیا، اللہم من کان منا اقطع الرحم افسد فی الارض فہن الیوم، یعنی ہم دونوں میں سے جو زیادہ قطع رحم کرتا ہے اور زمین میں فساد ڈالتا ہے اس کو آج ہی ہلاک کر. پھر اسی دن وہ قتل ہو گیا. اس کو تو یہی خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد بپا کر دیا، معاذ اللہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور ہر روز کا فتنہ برپا ہے. لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، ناک ان کو چھیڑ دیا ہے. اس کا اسی بنا پر یہ خیال تھا کہ یہ ضرور مفسد ہے. ایک فتنہ لعنت کا ہوتا ہے اور ایک فتنہ رحمت ہوتا ہے. کوئی نبی نہیں آیا جس نے فتنہ نہیں ڈالا، ہمیشہ نوبت جدائی اور فساد کی پہنچے رہی. پھر آخر انہی میں سے جو نیک تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا رہا. دنیا میں ہمارے سلسلے کے متعلق گھر گھر شور ہے. بعض آدمی رافضیوں سے بڑھ گئے ہیں، لعنت کی تصویر رات دن پھیرتے ہیں، اور انہی مخالفوں میں سے بعض ایسے نکلے ہیں کہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں، ہماری طرف سے کوشش ہی کیا ہوئی ہے. آسمان پر ایک جوش ہے، وہی کشاں کشاں لوگوں کو لا رہا ہے. اس کے بعد ایک شخص نظم سناتے رہے. ایک مقام پر عیسائیوں کا ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ لوگ اتنا فلسفہ اور عہد پڑھ کر ڈوبے ہوئے ہیں. چوڑوں کا بھی کچھ مذہب ہوتا ہے کہ کچھ بات پیش کرتے ہیں، مگر یہ تو بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہیں. پھر ایک صاحب نے ایک خواب سنایا. ایک شخص اسے گالیاں دے رہا ہے، اس پر حضور نے تعبیر فرمائی، خواب میں جو شخص گالیاں دینے والا ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، اور جس کو گالی دی جاتی ہے وہ غالب ہوتا ہے. 11 نومبر سن 1902. ظہر کے وقت حضور تشریف لائے اور آپ کو فرمایا، یہ وقت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے، میں رات کے 3-3 بجے تک جاگتا ہوں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے. کلام کی فساد اور بلاغت پر فرمایا کہ دوسری قسم کے جس قدر نشانات ہوتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں، مگر اس طرح کا نشان ہمیشہ قائم رہتا ہے. بھلا موسیٰ کے شام کو کوئی دکھا سکتا ہے، مگر کلام کا معجزہ اور نشان ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہمیشہ ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ فلاں شخص مرد خدا نے یہ کلام بطور نشان کے پیش کیا اور مخالف کچھ نظیر نہ لا سکے اور کچھ جواب نہ بنایا. نماز مغرب سے پیشتر حضرت میر ناصر نواب صاحب نے امرتسر سے آ کر بیان کیا کہ حافظ محمد یوسف صاحب سے ملے تھے اور ان سے باتیں ہوئیں. آخر نے زنی پر اتر آئے. حضرت اقدس مسیح ماؤد نے فرمایا، اگر ہم کاذب ہیں تو ہم ادنا سے ادنا جو آدمی ہے اس سے بھی بدتر ہیں. کاذب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ نماز کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا کہ ایک شخص نے فارقلیت کے بارے میں یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کے معنی میگزین میں حق و باطل میں تمیز کرنے والا کے کیے گئے ہیں. پھر یہ معنی لفظ آمد پر کیسے چسپاں ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارقلیت سے مراد احمد ہے؟ لفظ آمد کی پیشگوئی کا ذکر کتب سابقہ میں کہاں ہے؟ خدا تعالیٰ کی برگزیدہ مسیح نے فرمایا، ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ کتب تورات وغیرہ سے یہ لفظ نکال کر دکھائیں. جب قرآن مجید نے ان کتب کو محرف و مبدل قرار دیا ہے تو ہم کہاں کوئی اور لفظ بھی ہو جس کے معنی آمد کیا ہوں. لسان عرب میں لکھا ہے، فارقلیت لفظ فارق اور لیت کا مرکب ہے. فارق بمانا فرق کرنے والا اور لیت معنی شیطان، یعنی شیطان کو الگ کر دینے والا. دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت بھی ہے کیونکہ آپ صاحب فرقان ہیں، اور فرقان کے معنی فرق کرنے والا کے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لفظ شیطان ہے جو لیت کا معنی ہے. اس طرح آپ کا نام فارقلیت بھی ہو گیا اور احمد کے معنی بہت تعریف کرنے والے کے ہیں. تو آپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا جو توحید کے ذریعے سے ہر قسم کی شیطنت کو دور کرے؟ فارقلیت بننے کے واسطے احمد ہونا ضروری ہے. احمد وہ ہے جو دنیا میں سے شیطان کا حصہ نکال کر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنے والا ہو. فارقلیت کا منشا دوسرے الفاظ میں احمد ہے. مدراس سے ایک ہندو عقیدت مند آئے. حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے شہر میں کرشن اور رام چندر اور پتھر کے بتوں کی بھی پرستش ہوتی ہے. لالا صاحب نے جواب دیا کہ ہاں لوگ کرتے ہیں مگر میں نہیں کرتا. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ان کا دور دراز مقام سے آنا بھی یاتون من کل فج نبی کا مزداق ہے. اگر ایسے نشانوں کو ہم جمع کریں تو 10,000 سے بھی زیادہ نکلتے ہیں، اور گواہ بھی محمد حسین کافی ہے. آتم کے تذکرے پہ فرمایا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے اسی وقت مباحثہ میں سنا دیا تھا کہ اس مباحثہ اور پیشگوئی کی بنیاد یہ ہے کہ آتم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معاذ اللہ دجار رکھا. تو اسی وقت آتم نے توبہ توبہ کر کے کانوں برات رکھے اور کہا کہ میرے صاحب مجھے ناک مارتے ہیں، میں نے تو دجال نہیں کہا. مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کیا، مجھے یہ الفاظ خوب یاد ہیں، کیا یہ اس کا امر رجوع تھا یا نہیں؟ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک خط مسٹر پگٹ مدعی مسیح کو لندن میں لکھ کر مزید حالات اس کے دعوے کے دریافت کیے تھے، جس کے جواب میں اس کے سیکرٹری نے 2 اشتہار اور 1 خط روانہ کیے. وہ حضرت اقدس کو سنائے. پگٹ کے اشتہار کا جو عنوان انگریزی لفظوں میں تھا اس کے معنی ہیں کشتی نو. حضرت اقدس نے فرمایا، اب ہماری کشتی نو چھوٹی پر غالب آ جائے گی. یورپ والے کہا کرتے تھے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں، سو اول لندن میں جھوٹا مسیح آ گیا. اس کا قدم زمین میں اول ہے، بعد ازاں ہمارا ہوگا جو کہ سچا مسیح ہے. اور یہ جو حدیثوں میں ہے کہ دجال خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو موٹے رنگ میں اب اس قوم نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. ڈوئی امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پگٹ لندن میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. پگٹ کا خدا ہونا دوسرے لفظوں میں یہ گویا انجیل کی شرح ہے. اسے ایک فائدہ ہوا ہے کہ مسیح کو خدا ماننے سے چھوٹ گیا، کیونکہ آپ جو ساری عمر کے لیے خود خدا ہو گیا. فرمایا، معقول باتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ رہ جاتی ہیں، لیکن جاہلانہ باتوں کی رونق 2-3 سطروں میں جاتی رہتی ہے. چھوٹے نبیوں اور مسیحوں کا قدم پہلے لندن میں رکھا گیا اور سچے مسیح کی آواز اس کے بعد لندن میں پہنچے گی. ملفوظات حضرت مسیح موعود 12 نومبر سن 1902. بعد نماز مغرب مفتی محمد صادق صاحب نے سنایا کہ ایک انگریزی رسالے میں لکھا ہے کہ ان ایام میں دنیا میں مختلف مقامات پر بڑی کثرت سے زلزلے آ رہے ہیں. اور آتشیں مادے زمین سے نکل رہے ہیں اور زمین اونچی ہوتی جا رہی ہے. فرانس کے محققین نے لکھا ہے کہ دنیا کی قدیم سے قدیم تواریخ میں زمین کے اس عظیم تغیر کی کہیں خبر نہیں ملتی. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, یوں تو زمین سے ہمیشہ کانیں نکلتی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ پھٹتے رہتے ہیں, مگر اب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا اٹھنا یہ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ہے. اور اخرجت الارض اثقالها سورہ زلزال آیت 3 اسی طرف اشارہ کرتی ہے. زمانہ بتلا رہا ہے کہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر رہا ہے اور اللہ تعالی خاص تصرفات زمین پر کرنا چاہتا ہے. حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ لوہا آج تک اس کثرت سے زمین سے نکلا ہے کہ اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک اور ہمالیہ پہاڑ بن جائے. لوہے کی کانوں کی آج تک طے نہیں ملی کہ کہاں تک نیچے ہی نیچے نکلتا آتا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا, خدا تعالیٰ نے بھی سونا اور چاندی کو چھوڑ کر انزلنا الحدید سورہ حدید آیت 26 ہی فرمایا ہے, یعنی یہی بنی نوع انسان کے لیے زیادہ نفع رساں ہیں. پھر کلام کے معجزہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ صفحہ روزگار میں یاد رکھنے کے لیے جیسے یہ نشان ہوتا ہے اور کوئی نہیں, یہ بھی یہ ختم نبوت کا نشان تھا. اب بھی قرآن شریف کو جو کوئی دیکھے گا تو اسے معجزہ ہی نظر آئے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام کا سونٹا بھی اسی شان کا ہوتا تو چاہیے تھا کہ وہ بھی کسی صندوق میں آج تک محفوظ چلا آتا اور یہودی لوگ اس کی زیارت کرواتے کہ یہ موسیٰ کا سونٹا ہے جسے انہوں نے سانپ بنایا تھا. یہی حال مسیح کے مریضوں کی صحت کا ہے. اب تو عیسائی لوگ پچھتاتے ہوں گے کہ کاش عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہی بنا کر چھوڑ جاتے, مگر یہ خاصہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی نبی کا نہیں. مدراس سے جو لالا صاحب آئے ہوئے تھے ان کے نسبت حضرت اقدس اور حکیم مولانا نور الدین صاحب اور مولوی صاحب یہ تذکرہ کرتے رہے کہ اس شخص کے دل میں کیا شوق ہے کہ اتنی دور دراز مسافت طے کر کے زیارت کے لیے آیا ہے, حالانکہ یہ شخص نہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے. حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت پر ثواب دے دیتا ہے. 13 نومبر سن 1902 بعد نماز مغرب نئی روشنی کے تعلیم یافتہ جو کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کے احکام کو جواب دیے بیٹھے ہیں, اس کے ذکر پر حضور نے فرمایا, وہ خدا جس میں ساری راحتیں مخفی ہیں وہ ان سے بالکل دور ہو گیا ہے جیسے کروڑہا کوس دور ہے. اس صورت میں ان کا پھر خدا تعالیٰ سے کیا تعلق, اور جن کو یہ مہذب سمجھتے ہیں ان کو کیا سمجھے بیٹھے ہیں. گویا خدائی کا منصب و قالب سب ان کو دے دیا ہے, حب دنیا اور حب جان نے ان کو اندھا کر دیا ہے. حضور کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ علی گڑھ کے ایک طالب علم نے ایپی فینی میں ایک مضمون لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ سے معاذ اللہ خالی نہ تھے, اگرچہ اور انبیاء سے بزرگتار ہیں جن کے گناہ ان سے زیادہ تھے. حضرت اقدس نے فرمایا, اصل میں یہ لوگ مذہب سے خارج ہیں اور خدا تعالیٰ کا خوف مطلق نہیں صرف کنبے کا ہے. اس کے بعد حضرت اقدس نے وہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر اپنا ایک ذکر سنایا کہ ایک دفعہ جب حضور امرتسر میں تھے تو غزنوی گروہ کے چند مولویوں نے آپ کو چائے دی, کیونکہ حضرت اقدس کے دائیں ہاتھ میں بچپن سے ضرب آئی ہوئی ہے اور ہڈی کو صدمہ پہنچا ہوا ہے. حضور نے بائیں ہاتھ سے پیالی لی تو اس پر غزنوی صاحبان نے فوراً بلا وجہ دریافت کیے کہنا شروع کیا کہ یہ خلاف سنت ہے. حضور نے ان کو سمجھایا کہ آداب اور روحانیت بھی سنت ہے, پھر ان کو اصل وجہ بتلا دی گئی. اس کے بعد ان لوگوں نے حضور پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی تصنیفات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی ہے, اس قدر نہ چاہیے تھی, ہم تو ان کو اسی قدر مانتے ہیں جس قدر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یونس بن متا سے بھی زیادہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا, جسمانی طور پر جس قدر ترقیات آج تک ہوئی ہیں کیا وہ پہلے زمانوں میں تھیں, اسی طرح روحانی ترقیات کا سلسلہ ہے کہ ہوتے ہوتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں. جب ان وہابیوں کی یہ حالت ہے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی سچی محبت کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فرمایا, میرا دل ان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوا اور مجھے یہ خواہش کبھی نہیں ہوتی کہ مجھے وہابی کہا جائے اور میرا نام کسی کتاب میں وہابی نہ نکلے گا. میں ان کے مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں, ہمیشہ لفاظی کی بو آتی رہی ہے, یہی معلوم ہوا کہ ان میں نرا چھلکا ہے, مغز بالکل نہیں ہے. مولوی محمد حسین صاحب نے خود حدیث کی نسبت اپنے اشاعت سنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک صاحب الہام یا اہل کشف صحیح حدیث کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح قرار دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کشفی حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصحیح کرا لیتا ہے، مگر تاہم میں نے یہ التزام رکھا ہے کہ میں اپنے کشوف یا الہامات پر تحمل نہیں کرتا جب تک قرآن اور سنت اور صحیح حدیث اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد حسین صاحب سے پوچھا جائے کہ جب عبداللہ صاحب غزنوی یا حدیث میں اس طرح دخل دے سکتے ہیں تو پھر حاکم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے ہر رت وہ یابس ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ شانہ ہند نے جو مخالفت مولوی محمد حسین صاحب کی ہے اس پر حضور نے فرمایا، جو لوگ اپنی نفسانی اغراض کے پرستار ہوتے ہیں ان میں دوستی نہیں ہوتی، اگر ہو تو جلد باقی جلد جاتی رہتی ہے، خدا کے واسطے دوستی ہو تو وہ باقی رہتی ہے، وہ ذات پاک کو دوس ہے، وہی دلوں میں پاکیزگی بھرتا ہے اور سینوں کو کدورتوں سے صاف کرتا ہے۔ شیخ فضل حق صاحب نو مسلم پشاور سے آئے تھے، ان کے موجودہ حالت پر حضور نے فرمایا، اوائل میں جو سچا مسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے، صحابہ پر بھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا، بعض وقت روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ بھلائی نہ کرے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے، مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق آیت 3 و 4۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ، اس سے سب کچھ حاصل ہوگا اور استقامت چاہیے۔ انبیاء کو جس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں، خالی خشک نمازوں اور روزوں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد 3 احباب نے بیعت کی، حضرت اقدس نے ان کو فرمایا، جو بیعت کی ہے اس پر آخر دم تک قائم رہو، تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعاون کے ذریعے پہ فرمایا، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا وہ اس کو نجات دے گا، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ فرمایا، ہماری جماعت دراصل متعون تو ہو چکی ہے کہ مخالفین کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس طرح سے تعاون اپنا کام اس میں کر چکی ہے۔ ایک صاحب نے حکیم صاحب کی معرفت کہا کہ اگر بعض واقعات حقہ کو ناول کے پیرائے میں بیان کیا جائے تو یہ امر معیوب تو نہیں؟ فرمایا، اس میں معصیت نہیں ہے، مطالب کو سمجھانے کے واسطے ہمیشہ زید و بکر کا ذکر فرضی طور پر رکھ لیتے ہیں، خود تعزیرات ہند میں مثالیں موجود ہیں۔